فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صلوات بھیجی جی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست گزاروں مرحوم سید علی رضوی ابن سید علی عباس رضوی مرحوم نعیمہ رضوی بنت سید منور علی رضوی مرحوم سید مقصود احمد رضوی ابن سید منور علی رضوی مرحومہ زہرہ جبین بنت سید ظفر حسین رضوی اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے بسم اللہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد بار اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا ہے کہ آج جو تاریخ ہے 15 رجب یہ دو تاریخیں ہیں اس میں شامل ہیں مستند یا غیر مستند کی بات نہیں لیکن رائج ہے جیسے ایک تاریخ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے اور بھی تاریخیں دو تین لیکن یہ بھی ہے آج کی بھی ہے مستند ترین نہیں کہہ سکتے یہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو اور دوسری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ دوسری ایک تاریخ بھی ہے مگر یہ بھی آج کی تاریخ بھی 15 رجب ہے لہٰذا بہت ساری مناسبتیں مجھے میرے پیش نظر ہیں کوشش کرتے ہیں کہاں تک حق ادا ہو سکتا ہے اس ایک گھنٹے میں سوا گھنٹے میں جو بھی ہو سکتا ہے تو بس شہزادی کی شان میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام بہت اچھا بھائی نے پڑھا تھا دو شعر پڑھ دیں تاکہ بات کو پھر آگے بڑھا سکیں کہ ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا وہ آپ لوگ جس سننے کے عادی ہیں مجھے نہیں معلوم میں شعر پڑھ رہا ہوں ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے یار ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے اللہ صلی علی محمد اور پانچویں امام سے ایک روایت ظاہر کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن ظاہر کہ جب تاریخ منسوب ہے امام سے معصوم سے تو ذرا سا ذکر تبرکن تبرعن وہاں سے آغاز کر دیا جائے ثواب ہو جائے گا ثواب میں بلکہ اضافہ ہو جائے گا ثواب تو ہو ہی رہا ہے اضافہ ہو جائے گا ایک روایت ہے اور بڑی عجیب روایت ہے پہلے بھی پڑھی ہے مجالس میں ہم نے ایام فاطمہ میں پڑھا ہے یہاں یا کہیں جہاں بھی ایام فاطمہ پڑھے فاطمیہ پڑھے ہیں مجالس پڑھی ہیں ایام فاطمہ کی وہاں پڑھی ہے وہ روایت آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتے ہیں اور یہ روایت ہے یہ حدیث ہے کس سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ماشاء اللہ یہی اوپر کتاب خانے میں کتاب موجود ہے القطرہ دو جلدوں میں القطرہ تو من فضائل اہل البیت میں نے یہاں نہیں دیکھی لیکن مجھے معلوم ہے کہ کتاب خانہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ کتاب اس کتاب خانے میں نہیں ہوگی دو جلدوں میں آیت اللہ احمد منبسط کی کتاب ہے دو جلدوں میں اس میں یہ روایت ہے پانچویں امام سے اور جگہوں پر ہے چھٹے امام سے لیکن چھٹے امام نے بھی نقل کی امام سے ہی کیونکہ اس روایت کے راوی کون ہے جناب جابر ابن عبداللہ ہے کہ ہمارے پانچویں سے ملو گے اس کو ہمارا سلام کہنا ٹھیک ہے تو چھٹے امام سے اگر کہیں آپ کو روایت نظر آ جائے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے غلط بیانی کی یہاں تو چھٹے امام نے لکھا ہوا ہے اور مولانا کہ پانچویں امام تو پانچویں امام ہی سے نقل ہے چھٹے امام نے بھی نقل کی ہے تو وہاں بھی لکھا ہے ان جابر ابن عبداللہ ہے انصاری تو جابر ابن عبداللہ انصاری پانچویں امام کے زمانے میں تھے چھٹے امام کے زمانے میں آپ کا انتقال ہو چکا تو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں تحقیق بڑی ضروری ہوتی ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ذرا ذرا سا تاریخ پر نظر رکھا کیجیے مثلا ایک مثال اور آپ کو دے دوں کہ وہ نسیری کا شور جو مچا کے رکھتے ہیں ان سب کو یہی پتا ہے کہ نسیری نام کا کوئی شخص مولا کے زمانے میں تھا، مولا علی کے زمانے میں کوئی نصیری نام کا شخص تھا جس نے مولا کو خدا کہنا شروع کیا، مولا نے اس کو قتل کیا اور پھر لوگوں کے کہنے پر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ روایت بہت پڑھی جاتی ہے، گڑھی جاتی ہے، گڑھی ہوئی روایت پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اب تو میں بالکل یقین کرتا ہوں کیونکہ مولا نے مار کے زندہ کر دیا۔ یہ اتنی بڑی خیانت ہے۔ نمیر النصیری نام کا شخص مولا کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ تھا دسویں اور گیارہویں امام کے زمانے میں۔ کس زمانے میں تھا؟ عباسیوں کا پیدا کردہ کردار تھا، جیسے آج کے عباسی آج کے کردار پیدا کر کے آپ کے درمیان میں چھوڑ رہے ہیں نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جوانوں کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں، آج کے عباسی آج کے بنی امیہ جب وہ دیکھ کے ہار چکے کہ مارنے سے قتل کرنے سے ان کا کچھ نہیں آتا، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پلانٹ کر رہے کرداروں کو کہ وہ ہمارے ہی اندر آ کے ہمارے عقائد کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقتیں بتاتا ہوں کہ تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، آپ خود بھی پڑھ لیا کریں کہ نمیر النصیری نام کا شخص کب تھا؟ دسویں امام کے زمانے میں، گیارہویں امام کے زمانے میں مرا ہے۔ جب امام زندان میں تھے، سامرہ میں تھے، سخت پابندی تھی، ظاہر دسویں امام بھی قید میں گزاری نا پوری زندگی، گیارہویں امام نے بھی اس کردار کو گڑھا گیا، تخلیق کیا عباسیوں نے، دیکھا کہ مارنے سے نہیں ہوتا، ان کے عقیدے کو تباہ کرو۔ تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نصیری عقیدہ کب پیدا ہوا ہے؟ دسویں امام کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے جھوٹ، وہ پہلے جھوٹا کردار، اوپر سے اور جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ جمع جھوٹ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دسویں امام کے زمانے میں اس کو گڑھا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا تھا لوگوں میں، اور یہ شور مچاتا پھرتا تھا کہ یہ حلول کرتا ہے اللہ، عقیدہ ایک پورا اس نے بنایا تھا، گڑھا تھا کہ حلول کرتا ہے اللہ۔ علی میں حلول کیا، پھر دوسرے امام میں حلول کیا، اب جو سامرہ میں امام ہے اس میں اللہ نے حلول کر لیا۔ انصاف سے بتائیے، آج کہیں کہیں سے ایسی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ دیکھیے غلط بیانی کی گنجائش نہیں ہے، میں بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، آتی ہے نا؟ جب میرے کانوں میں آتی ہے تو آپ کی بھی آتی ہوگی، ہے نا؟ ہوتا ہے ایسا، تو یہ آج کی بات نہیں ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ائمہ طاہرین کے زمانے میں ایسے کردار گڑھے گئے، میں نے بتا دیا کس کی سرپرستی میں، عباسیوں کی سرپرستی میں گڑھے گئے کردار بنائے گئے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے عباسیوں سے مراد کیا ہے؟ MI6، صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ آج کے عباسی کون ہیں؟ اسرائیل، موساد۔ آج کے عباسی کون ہیں؟ FBI، CIA۔ لہذا انہیں دیکھ لیا کہ مارنے سے نہ یمن میں ختم ہوتے، نہ لبنان میں ختم ہوتے، نہ پاکستان میں ختم ہوتے، نہ بحرین میں، کہیں ختم نہیں ہوتے، نہ شام میں ختم ہوتے، لہذا گڑھا جائے ان کرداروں کو جو ان میں، یعنی تخلیق کیا جائے ایسے کرداروں کو جو ان میں داخل ہو جائیں، اور داخل ہونے کے بعد تشیع کی معاذ اللہ تباہی کا سامان کریں۔ تو اس لیے ہم جیسے غلام نہیں گھبراتے کہ جب ائمہ کے زمانے میں ایسے کردار کچھ نہیں کر سکے اور گڑھے گئے تھے، تو اب تو امام نہیں ہے، اب تو زیادہ گڑھے جائیں گے۔ جب اماموں کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا کر دیے گئے تھے عقائد کو تباہ کرنے والے، تو آج کے زمانے میں کون سا بعید ہے بھائی؟ کوئی عجیب بات نہیں۔ لیکن ڈرنا اس لیے نہیں ہے کہ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے حق پر ہونے کی، کہ کسی کے خلاف اتنی سازشیں نہیں ہو رہی جتنی آپ کے خلاف ہو رہی۔ کیوں رہی ہیں آپ کے خلاف؟ ڈر آپ ہی سے ہے نا، معلوم ہے نا کہ کون لڑے گا، معلوم ہے نا کہ کون دنیا کے صفاق ترین درندوں کی گردن توڑ رہا ہے، کلائی توڑ رہا ہے، کہاں پٹے ہیں، کہاں پٹے ہیں؟ مومنین کے مقابلے میں پٹے ہیں نا، وہی مار کھائی مار کھا رہے ہیں نا، بھیجا کہتا ہے کہ مومنین کو تباہ کرو، لیکن مکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ مومنین کے خلاف چالے چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اللہ بھی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ومکر اللہ، مکرو مکر اللہ، اللہ بھی منصوبہ۔ پھر آؤ قرآن میں ایک جگہ آئے تھوڑے، ربک لبالمرصاد، گھبرانا مت۔ یہ آیات مومنین کو بشارت دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، گھبرانا مت۔ ان تمام کفار مشرکین اور نفاق کے گھات میں اللہ بیٹھا ہے، گھات۔ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا۔ ان ربک لبالمرصاد، گھبرانا مت، تمہارا رب ان کی گھات میں بیٹھا ہے۔ یعنی جب تم یہ سمجھنے لگو کہ بس اب ہم ختم ہو گئے، اب ہم پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، اچانک احساس نہیں ہوتا کہ اچانک غیبی مدد آتی ہے، اچانک دنیا کے حالات بدلتے ہیں، اچانک سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اچانک ہوتا ہے، جسے اللہ نے والی وارث بنا کے پردے غیب میں رکھا ہے اس کے لیے اچانک نہیں ہوتا۔ وہی تو منصوبہ بندی کر رہا ہے، وہی تو سب کر رہا ہے، وہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں، یہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی صف بندی میں فرق کتنا ہے؟ وہ جو سازشیں کر رہے ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، اللہ نے جسے ہمارا سالار بنایا ہے وہ جو کر رہا ہے مصیبت، وہ اسی چہلم کو ہلکی سی جھلک نظر آتی ہے جب اس کا 3 کروڑ کا لشکر نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہوتا، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، وہ جو 3 کروڑ 4 کروڑ، اب کے تو 4 کروڑ تک پہنچ گیا تھا، میں چلی مبالغ ہے آج ہی نہیں احتیاط کر رہا ہوں، چلیے چلیے 3 کروڑ تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ 3 کروڑ سے کم تو تھے ہی نہیں، 3 کروڑ آدمیوں کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ، کوئی خودکش جیکٹ کچھ تھا نہیں تھا، اور 3 کروڑ آدمی جب چل رہے تھے میں بھی چل رہا تھا، یقین مانے اسی وقت خبر آئی سامرا میں بلاسٹ ہو گیا، 250 مومنین شہید ہو گئے، میں نے کسی بچے کے چہرے پہ بھی پریشانی نہیں دیکھی، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ہو جائے دھماکہ جتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ ڈر ان سے نہیں ہے جن کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، ڈر ان سے ہے جو خالی ہاتھ میدانوں میں نکل آئے ہیں، عورتیں مرد بچے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب وہ جو بات روایت پڑھنا چاہ رہا تھا، دیکھیے اس کی تشریح میں مجھے 10 منٹ لگ گئے لیکن یہ بہت کام کے تھے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئی بات کہ کیسے تحریفات کی جاتی ہے، میں نے بتا دیا نصیری کا قصہ کیا ہے، اب آج دیکھ لیجئے جو کچھ ہو رہا ہے نا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے مراکز کو تباہ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے، آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے کی جا رہی ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا نا فکر نہ کریں، وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے وہ جو منصوبہ بندی کر رہا ہے وہ سامراج پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، معلوم ہے سامراج ان کی سازشیں جو بھی آ جاتی ہیں سامنے، وہ جو منصوبے بنا رہا ہے، اسی لیے امام نے توقیات، امام زمانہ جو کہلاتے ہیں، امام نے خطوط لکھے اپنے بعض نائبین کو، تو ان میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا قیامت تک، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، ان کو بتا دینا کہ ہم ان سے غافل نہیں ہیں، خدا کی قسم کسی کو دنیا میں کائنات میں ایسے رہبر میسر ہی نہیں جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، فرماتے ہیں اس توقی میں جو شیخ مفید کے نام ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ، وہ بھی آپ کو کتاب خانوں میں یہاں مل جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ خدا کہ ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، انہیں کہہ دینا کہ ہم غافل نہیں ہیں تم سے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کتنی بلاؤں کو ان پر سے ٹال دیتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کتنی بلاؤں کو ان پر سے ٹال دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کی خبر گیری نہ کرتے، یعنی اگر ہم ان کا حال کو ہر وقت اپنے پیش نظر نہ رکھتے، اگر ہم ان کی خبر گیری نہ کرتے تو بلائیں اور مصیبتیں ان کو روند کر گزر چکی ہوتی، یعنی یہ جو آپ مشکلات سے نکلتے ہیں نا، مشکلات بڑھتے 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 اچانک ہوتا ہے کہ معلوم ہے کہ دشمن کے چہرے سے نقاب الٹ گئی، جس نے بنایا تھا خود ہی چلا رہا ہے، جس نے بنایا تھا خود ہی پٹ رہا ہے، جس نے بنایا تھا اس کے گھر میں سارے مسئلے پہنچ گئے، جس نے عقیدے گڑھے تھے بنائے تھے اس کا اپنا عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارا عقیدہ بگاڑنے چلے تھے اپنے عقیدے کا تماشا دیکھ رہے ہیں، آل سعود کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نا، اب ملا کہاں جائے، آل سعود کے پیچھے جائے یا آل یہود کے پیچھے جائے، جائے کہاں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جائے، آج کا ملا یہاں کا ملا پھنس گیا نا، ہمارا عقیدہ تباہ کرنے چلے تھے، لیکن اللہ نے کیسا ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ان ربک لبالمرصاد، وہ جو 100 سال سے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اللہ کی رسی تھام لو باپ، پتہ نہیں کیا کیا لطیفہ بن کے خود میرے پاس آ رہے ہیں اس رسی کے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے ایسے ہی، تو پھر اب یقین ہے، اب آئیے، اس لیے میں نے عرض کیا ایک حدیث کی تحقیق میں میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں کی تاکہ جو بات یہاں سے کہہ دی جائے، بھئی میں بھی تو غلط کہہ سکتا ہوں نا، میرا کوئی حوالہ غلط ہو سکتا ہے، انسان ہے، معصوم ہے، معصوم تو نہیں ہے، ابھی میں ایک میرے بزرگ ہیں پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، واقعی مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھے پڑھے لکھے لوگوں کی علامت کیا ہوتی ہے، میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت پڑھے لکھے آئے شخص ہیں، انہیں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا، میں نے نوٹ کر لیا کہ اس میں یہ چیز یہ یہ چیز لکھی ہے، میں نے کہوں گا میں بہت خوش ہوا کیونکہ بہت اچھی بات، یقین کرے کہ ان کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، کئی دن کے بعد انہوں نے میرا نمبر کسی سے لے کے مجھے میسج کیا کہ میں آپ سے معذرت چاہ رہا ہوں، وہ جو میں نے آپ کو کتاب کا نام بتایا تھا اور آپ نے محفوظ کیا تھا، وہ کتاب کا نام غلط تھا، وہ کتاب کا نام یہ نہیں بلکہ اصل نام یہ ہے، یہ ہوتی ہے ذمہ داری، آپ صبح سے شام تک جھوٹے میسیجز پر چلایا کرتے ہیں، امام نے یہ فرمایا، فلاں امام نے فرمایا، نہیں فرمایا، کچھ نہیں معلوم، فارورڈ کیے جاؤ، فارورڈ کیے جاؤ، نہیں، جب تک تحقیق نہ ہو، یہ ہوتی ہے ذمہ داری کی بات، کہ میرے پاس وہ نام لکھا ہوتا میں نے ان کے سامنے، انہوں نے مجھے 3 دن بعد میسج کیا کہ نہیں وہ غلط نام تھا، وہ آپ کو کیونکہ آپ نے محفوظ کیا تھا، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ کہیں آپ کو دیکھیں اور پھر آپ کہیں مجھے سمجھے کہ میں نے غلط بیان کی ہے. تو دیکھیں یہ ہوتی کیا، اس کو کہتے ہیں ذمہ داری والی بات، کہ انسان کو احساس ہو کہ میرے کہنے سے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط راستے پہ چلا جائے، کسی غلط راستے پر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ذمہ داری. اور ہمیشہ سے پڑھے لکھے لوگوں کا یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ جب تک کسی خبر کی تحقیق نہیں کر لیتے اس کو آگے نہیں بڑھاتے. میرے دوستو کیا تھوڑی دیر لگے گی نا، لیکن سب کو ایک بخار چڑھ گیا بریکنگ نیوز کا، پہلے میں آگے بڑھا دوں. سچی ہے یعنی پہلے میں آگے بڑھا دوں، یہ بڑی غلط ہے. تو اب آئیے پھر واپس وہاں لاتے ہیں آپ کو. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کر دیا نا کہ ظاہر ایسے لے کے چلیں گے کہ تاریخ کی مناسبت بھی رہے، اور اس لیے پانچویں امام سے بھی کیونکہ آج کی تاریخ جو اس کی نسبت دی جاتی ہے اور بھی تاریخیں، لہذا اس لیے میں نے کہا کہ دو تین تاریخیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنی جدہ طاہرہ کا تعارف کراتے ہیں، کون؟ پانچویں امام. القطرہ کتاب ہے اور یہاں موجود ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی جدہ طاہرہ کا اس میں گرامی فاطمہ کیوں ہے، بلکہ جابر ابن عبداللہ انصاری، کیونکہ انہی سے جن سے حدیث قصہ نقل ہے سمجھ گئے نا، صحابی رسول ان جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، انہی سے روایت نقل ہے. فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے معصوم نے مجھے فرمایا، یعنی مجھ سے کہا، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، انما سماها فاطمة الزهراء لان الله عز وجل خلقها من نور عظمته. میری جدہ طاہرہ کا نام اللہ نے فاطمہ زہرا اس لیے رکھا، کس نے رکھا؟ اللہ. اس لیے فاطمہ زہرا نام رکھا گیا کہ اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے نور فاطمہ کو خلق کیا. اللہ مسلح. یہ ہے معصوم کونین کی فضیلت، مادر حسنین کی فضیلت، اس ماں کی فضیلت کہ جسے حضور نے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے. فاطمہ تو امہ ابیہا کا لفظ کیا تھا میں نے، ٹھیک ہے. اب یہ حدیث پوری کہاں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. جب یہ نور خلق ہوا، یعنی نور فاطمہ خلق ہوا، تو اس وقت کی جو بھی مخلوقات رہی ہوں خیرہ ہو گئی آنکھیں. پوچھا بارگاہ مشیت میں، پروردگار یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اب پھر معصوم فرماتے ہیں کہ مشیت کا جواب ملا، مشیت جواب دے رہی ان مخلوقات کو. پانچ امام فرماتے ہیں ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے. اس لیے میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں خواہ مخواہ کے ادھر ادھر کے نہیں، میں جانتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم اور کس نے کتاب لکھی اور کتنے آیات الزام اسی روایت کا حوالہ دے کر گفتگو کرتے ہیں شہزادی کونین کے باب میں، شہزادی کونین کی شان میں اس آیہ اسی روایت کا حوالہ دے کے. اتنی مستند روایت ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فرمایا پروردگار نے ھذا نور من نوری وخلقته من عظمتی، یہ نور میرے نور سے ہے اور میں نے اسے اپنی عظمت سے خلق کیا. اللہم صل. دیکھیں آپ جانتے ہیں نا کہ پروردگار کے اسماء الگ ہیں اور صفات الگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 99 اسماء کے علاوہ بھی بہت ساری صفاتی اسماء بھی ہیں نا، بلکہ 1000 سے زیادہ صفاتی اسماء ہیں. دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ پروردگار عالم کے صفاتی اسماء ہیں نا 1000، ہر اس میں چھوٹے سے ٹکڑے میں 100 آپ پڑھتے ہیں، آپ 10-10 کر کے تو 1000 نام بن جاتے ہیں. تو اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 1000 صفاتی نام تو صرف اس میں، یعنی اس کے علاوہ بھی 1000 نام. وللہ الاسماء الحسنا، جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے، ایسے ہی ہے. اسی لیے عظمت ایک صفت ہے اللہ کی، عظمت ایک الگ، جلالی العظیم کون ہے؟ علی العظیم اللہ کی ذات، یہ بھی ایک صفت ہی نام ہے نا اللہ کا. ھذا نور من نوری وخلقته من عظمتی، یہ نور میرے نور سے ہے اور میں نے اسے اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. وَأُخْرَجَ ذَلِكَ النُّورِ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، اس نور کو ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. اللہم صل. ابھی آگے بڑھئے، اس نور کو یعنی نور فاطمہ کو ظاہر کروں گا کہاں سے؟ اس میں بڑی بات ہے، اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. وَجَعَلَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس نبی کے صلب میں نور فاطمہ قرار دوں گا اس نبی کو تمام انبیاء سے بافضیلت بناؤں گا. وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا اس نبی کو جس کے صلب میں کیا ہوگا؟ نور فاطمہ. اب آئیے بات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو، اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ. کیا ہے یہ اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ؟ یہ وہی مرحلہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ لم یلد ولم یولد کس کی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کی ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تو ہے نا، خلق کیا ہے صرف آدم اور حوا کو. ویسے اس کے بعد یعنی آدم اور حوا بھی معاذ اللہ اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ہے لم یلد ولم یولد. چلو آدم کسی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن آدم سے تو پیدا ہوئے، آدم کی تو اولاد ہے، جناب حوا کی تو اولاد ہے. لہذا وہاں دونوں شرطیں لم یلد ولم یولد، نہ کوئی کسی کو اس نے جنا نہ کوئی اس سے جنا گیا، یعنی مرحلے تولید کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. تو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا ذکر اسی لیے کیا گیا کہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، اللہ کے سوا کوئی لم یلد ولم یولد نہیں. اگر نور فاطمہ کو بھی بھیجا ہے تو صلب پیغمبر میں بھیجا، صلب پیغمبر سے رحم مطہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میں یہ نور منتقل ہوا، پھر دنیا میں ظاہر ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے خیال رکھنا پڑ رہا ہے کہ اس کی مناسبت سے چلوں، بات کو لے کر آگے چلوں. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، دو جملے اور ہیں. اب یہ بات ثابت ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ اسلاب شامخہ، وہ جو زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان کا کنت نورا فی الاسلاب شامخہ والارحام المطہرہ، توحید کو بچانے کے لیے اللہ کے بندو یا تو پھر نہیں پڑھا کرو زیارت وارثہ، الگ کر دو. یہ اسی لیے کہ سوائے اللہ کے سب اسی طریقے سے آئیں گے، سوائے اللہ کے سب اسی، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مخلوق کے درجات ہیں، بعد از خدا بزرگ ہے کائنات میں، اللہ کے بعد سب سے بڑا رسول ہے، اختیار بھی رکھتا ہے کائنات پہ، لیکن وہ اختیار وہبی ہے، اللہ کے لیے ذاتی ہے اور معصوم کے لیے وہبی ہے، یعنی معصوم کو اللہ نے عطا کر دیا. اور پھر دیکھیے اور ایک غلط فہمی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اللہ نہیں دے سکتا وہ مولا دیتا ہے، تو کیوں دیتا ہے؟ آپ سنیے مجھ سے، وہ بھی دلیل سن لیجیے، آج شاید کہیں سننے کو نہ ملے آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سنیے سنیے، اور سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے، سب سے بڑی دلیل کون سی جاتی ہے؟ کہ جناب سید الشہداء نے راہب کو کتنے بیٹے دیے؟ نہیں گھبرائیے، دیے نا بھائی، میں خود کہتا ہوں دیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کتنے بیٹے دیے؟ پطرس کو یا فطرس کو بالوں پر دیے، دیے نا، کس نے دیے؟ حسین کے گہوارے سے مس ہوا، ایسے ہی ہے نا. اچھا بعض لوگ جن کی سمجھ میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ بڑی بھارت میں تو نہیں کہہ سکتے کہ بے سمجھ لوگ ہیں، لیکن بعض آپ کی اپنی تحقیق کی بات ہے، وہ کہہ دیں گے نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب اللہ نے تقدیر میں نہیں رکھے حسین کیسے دیں گے؟ میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں آپ کو کہ حسین کیسے دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ غلط نہیں ہوگا. کسے کہتے ہیں ولایت تکوینی؟ سنیے دیکھیے، یہ سب معصوم ہے نا، معصوم عن الخطا. معصوم عن الخطا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب کے سب صادق ہیں، بلکہ صدیقین ہیں، مبالغے کے ساتھ، یعنی ان سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ عصمت کی شرط ہے نا صداقت. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال بھی لاؤں گا اپنے بھائیوں کے گھر سے، ہمارے برادران کے روایت پڑھی جاتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. میں چھوٹا سا تھا، بہت ہی 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب رمضان کا مہینہ اختتام یعنی آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اس زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا کہ شہروں میں وہ ٹانگوں پر اسپیکر لگا کے اور چندہ بندہ داری عید کے لیے مسجد والے اکٹھا کیا کرتے تھے بیچارے، رمضان کے آخری عشرے میں کبھی نماز عید ہوگی اور یہ ہوگا، غریبوں کو کچھ بانٹے جائے گا، تقسیم کیا جائے گا. زمانہ اچھا تھا، قناعت کا زمانہ تھا، صبر کا زمانہ تھا، مقابلے بازی نہیں تھی، خاندان دیکھا جاتا تھا، بلڈنگ نہیں دیکھی جاتی تھی، کوٹھی نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ دیکھا جاتا تھا کہ خاندان شریف ہے یا نہیں ہے. اب کوٹھی ہے تو شریف ہے، کتنا ہی بڑا چور ہے تو شریف ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کوئی بہنے کوئی سیاسی جملہ نہیں کہا، اب کیا کریں، لفظ یہ آ گیا اور کیا کروں، اس کی جگہ کون سا لفظ لاؤں بھائی؟ یہ لفظ ہے کیونکہ سیاسی جملہ نہیں ہے میرا، یہ میں تو سیدھی سیدھی بات کی ہے کہ جو جتنا بڑا بےمان ہے، جتنا بڑا چور ہے، اتنا ہی بڑا شریف ہے آج کے زمانے میں، کیونکہ کوٹھی اس کی بڑی ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں، لہذا شریف ہے. اور باقی پہلے ایسا نہیں تھا، تو وہ اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے اور میرے کانوں میں یقین جانے آج بھی وہ آواز گونجتی، ایک واقعہ پڑھتے تھے، ہمارے اہل سنت برادران کی بات کر رہا ہوں، کہ عید قریب آ رہی تھی، آج تک میں بھولا نہیں، وہ گلی سے تانگا گزر رہا ہے اور وہ ان کے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تانگے پہ اسپیکر پہ، وہ اعلان کر رہے ہیں یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور جہاں میں رہتا تھا وہ جگہ آج وہ گلیوں مجھے میرے ذہن سے نہیں نکلتی، دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے انسان کا بچپن، تو وہ گونج رہی میرے کام، میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ دیکھو ہمارے اہل سنت بھائی کیا حدیث پڑھ رہے ہیں، کیا واقعہ پڑھتا تھا کہ بس عید نزدیک آ رہی تھی، مدینے کے لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے، بچوں کے نئے نئے کپڑے ہوئے تیار ہو رہے تھے، دونوں شہزادے حسنین کریمین، یہ انہی کے جملے بتا رہا ہوں، ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہ حسنین کریمین حضور کے پیارے نواسے گھر میں داخل ہوئے، ماں کی خدمت میں آئے، ماں کی خدمت میں آ کر کہا عید نزدیک آ گئی ہے، مدینے کے سب لوگ اپنے بچوں کے نئے نئے کپڑے تیار کر رہے ہیں، ہمارا درزی کب آئے گا، ہمارے کپڑے کب آئے گا؟ صدیق طاہرہ نے کیا جواب دیا کہ بس ابھی تمہارے کپڑے آنے والے ہیں، جنت ونت نہیں کہا، ابھی تمہارے کپڑے آنے والے ہیں، اب آپ مجھے بتائیے کیا صدیق طاہرہ سے بچوں کو بہلانے کے لیے بھی کذب بیانی کی گنجائش ہے؟ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی فاطمہ زہرا معاذ اللہ غلط بیانی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا، صدیق طاہرہ ہے، عصمت زیر سوال آ جائے گی اگر بچوں کو بہلانے کے لیے بھی معاذ اللہ غلط بیانی کر دی، کس میں بیانی کر دی، عصمت زیر سوال آ جائے گی، تو یہ تو تصور نہیں ہے نا، صدیق طاہرہ غلط نہیں کہہ سکتی، صدیق طاہرہ نے غلط نہیں کہا، معصوم کی منزل یہی ہے کہ معصوم الفاظ ادا کرے گا وہ سچائی کے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے، ادھر معصومہ فرما رہی ہے کہ بس ابھی تمہارا خیاط تمہارے کپڑے لے کر آتا ہوگا، ادھر دق الباب ہوا، کیوں کس میں بیانی نہیں کر سکتی فاطمہ، جو لفظ نکلیں گے وہ حقیقت میں ڈھلتے چلے جائیں گے، یعنی جو الفاظ معصومہ ادا کرے گی وہ سچ بنتا چلا جائے گا۔ ابھی اور مثالیں دیتا ہوں پھر واضح ہو جائے گا، اگر ایک کی مثال کسی کی سمجھ میں نہیں آئی دوسری دفعہ، اب سمجھ میں آ گیا کہ جب حسین کہہ رہے ہیں تو وہ لفظ سچائی میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ روایت پہ بحث کر لیں، ضعیف ہے کہ مستند الگ چیز، لیکن میں دلیل دے رہا ہوں عصمت پر، سچائی پر، کہ جب لفظ ادا کرے گا معصوم وہ سچ بنتا چلا جائے گا، یہ ہے ولایت کا اختیار، یہ ہے ولایت تکوینی کا اختیار۔ نہیں سمجھ میں آتا تو مشہور حدیث رسول کی علی کے لیے سب کے لیے دعا کیا ہے؟ اے اللہ ان کو مسلمان کر دے، ہے نا اچھی بات ہے بھائی، جس کے لیے بھی رسول دعا مانگے ہم کوئی اعتراض تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن علی کے لیے دعا کیا مانگی ہے؟ علی کے لیے دعا کیا مانگی؟ یہ دعا تو نہیں مانگی کہ علی کو حق پہ رکھنا، جہاں جہاں حق جائے علی کو بھی ادھر بھیج دینا، کیا حدیث ہے؟ اے بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی مڑتا چلا جائے، یعنی حق نہ بھی ہو موجود نہ ہو، علی جو کہے گا وہ حق بنتا چلا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کیا مسئلہ ہے کہ نہ وہ جب اللہ نے نہیں دیا تو انہیں نے کیسے دینا، یہ جو کہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ولایت تکوینی یعنی وہ اختیارات دیے، یہ اختیار دیا ہے اللہ نے ان کو، بس اللہ کا ذاتی ہے ان کا وحدی ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے پانچویں، ایمان ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں، اب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اتنا بتا دیا کہ نبی کو جس نبی کے سل میں یہ نور فاطمہ قرار دوں گا، تمام انبیاء پر اس کو فضیلت بھی عطا کر دوں گا، وأخرج من ذلك النور أمة يقومون بأمري ويهدون إلي خلقي، اور اس نور فاطمہ سے ایک امت کو ظاہر کروں گا، اس نور فاطمہ سے وأخرج من ذلك النور أمة ایک امت کو ظاہر کروں گا، اور یہ امت کی پہچان کیا ہوگی؟ یقومون بأمری، قیام کرے گی میرے دین کے لیے۔ اللہم صل علی، یہ پانچویں امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، پانچویں امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، وہ امت کی پہچان کیا ہوگی؟ نور فاطمہ سے جو خلق ہوگی، پیدا ہوگی، اس امت کی پہچان یہ ہوگی کہ یقومون بأمری، میرے امر کے لیے، میرے دین کے لیے قیام کرے گی۔ اب پوری دنیا میں دیکھ لو قیام کون کر رہا ہے دین کے لیے، اسلام کے ٹھیکے دار سب بھاگ گئے، سب سب سے زیادہ کون میدان میں ہے؟ کفار کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں، دہشت گردوں کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ وہی کھڑے ہیں جن کی زبانوں پہ نعرہ ہے لبیک یا زہرا.
یہ
بات ہو گئی، واضح بات سمجھ میں آ گئی. وجہدون الیہ خلقی، صرف یہ نہیں کہ قیام کرے گی میرے دین کے لیے، بلکہ میری خلق کو، میری مخلوقات کو ہدایت کرے گی میری طرف. بس نور فاطمہ، دعائے فاطمہ. اب چلیے میں نور کو یوں دعا کے لفظ سے بدل رہا ہوں. دعائے فاطمہ سے پیدا ہونے والی قوم کی دوسری پہچان کیا ہوگی؟ یہ اللہ سے بھگائے گی نہیں. یہدون الیہ خلقی، میری مخلوق کو میری طرف بلائیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ نور فاطمہ سے خلق ہونے والی قوم کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے دور نہیں بھگائیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. کہاں بلائیں گے؟ بھائی ایک معیار یاد رکھو کہ کون دین سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، کون دین میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اور اس سے بڑا معیار تو نہیں ہو سکتا. کتنا سیدھا سیدھا سا معیار ہے. کس کے گھر میں کون اپنی جیب میں جنتیں ساتھ لیے لیے پھر رہا ہے، وہ باٹا کرتا ہے جنت میں پلاٹ، اپنا اس کو پتا نہیں ہے، اپنا نہیں پتا. تو خیال رکھ، جو ڈرانے والا آ رہا ہے تمہارے درمیان تو سمجھ لو کہ وہ تمہارا کوئی درد رکھتا ہے تو تمہیں ڈرا رہا ہے نا. درد رکھتا ہے تو ڈرا رہا ہے، ورنہ اس کے لیے بھی آسان ہے نا. قوت بیان تو اللہ نے اسے بھی دی ہے بھائی، خطابت کی طاقت تو اللہ نے اسے بھی دی ہے، تو پھر وہ بھی اسے راستے پہ کیوں نہ چلا جائے. نہیں، مگر وہاں کیا ہوگا؟ پھر دعائے فاطمہ، پھر وہ دعائے فاطمہ والا نہیں رہے گا. دعائے فاطمہ والی کی پہچان کیا ہے؟ دین کے لیے قیام کرے گا اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائے گا. بس اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قوم کو وجعلہم خلفاء فی ارضی. اب یہاں حدیث تمام ہوئی پانچویں امام کی. پروردگار فرماتا ہے کہ اسی قوم کو روئے زمین پہ میں اپنا وارث بناؤں گا. اب دیکھیے حالات سارے آپ کے سامنے ہیں، نظر آ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، درایت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، بائیکاٹ کے باوجود، آج اگر کوئی میدان میں شکست دے رہا ہے باطل کو تو کون دے رہا ہے؟ بنانے والے تو بھاگ گئے، شام بھی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا، ہم جا رہے ہیں. ہاں واقعی تمہارا کام ہو گیا. ہمارے یہاں کراچی میں کام ہو جانا ایک اور اصطلاح میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کا کام ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا اب آپ دیکھیے اللہ کیسے عقل پہ پردے ڈالتا ہے. میں کل پڑھ رہا تھا وہی اسی کا بیان کہ میں تو اس کی زندگی کی دعا کر رہا ہوں، دو چار سال زندہ رہ گیا نا تو انشاءاللہ آپ کریا کرم خود ہی کر کے جائے گا. آل سعود کا بے فکر رہیے، ان کا جو کراؤن پرنس ہے نا، 100 سال میں جو کام آپ اور میں نہیں کر سکے وہ 2-3 سال میں کر دے گا، بالکل فارغ کر دے گا. آدھے سے زیادہ کام کر چکا ہے وہ آل سعود کا اپنا، اور ملاؤں کا بھی کام کر چکا. اس نے عجیب بیان دیا، جیسے ہی اس کے ابا جی نے، یعنی جس سے پیدا ہوئے ہیں وہ، امریکہ نے جیسے اعلان کیا کہ میں اپنی فوجیں شام سے نکال رہا ہوں، سب سے زیادہ بے قراری اسے ہوئی، ڈر گیا. اور ڈر کے کہا کیا اس نے؟ بیان میں نے خود پڑھا ہے جناب، کل کے اخبارات میں میں نے پڑھا ہے، میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہوں، میں نے بیان پڑھا ہے اس کا. تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جناب اگر امریکہ شام سے چلا گیا اسرائیل غیر محفوظ ہو جائے گا. یہ اللہ نکلواتا ہے جملے کہ اس کو اسرائیل کی فکر ہے، مسلمانوں کی فکر نہیں ہے. اور کیوں کہہ رہا ہے اسرائیل؟ کیونکہ اسرائیل سے زیادہ اپنی فکر ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا جو وہاں میں نے شام میں چھوڑ رکھے. کیوں؟ دیکھ لیا 8-9 سال میں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا. اور سب سے بڑی، اس وقت یہ میں کہتا تھا مجالس میں کہ سب سے بڑی نشانی ہے یہ شام، اس کو یاد رکھو، تباہ ہو جائے گا شام. پہلی سب سے بڑی علامت ظہور کی کیا ہے؟ سب جگہ معتبر ہے، اور کئی لوگ شروع میں کہہ بھی چکے ٹی وی پہ، اب پھنس گئے کہہ کے، کیونکہ اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ بس معاملہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے. اور شام کے معرکے کا ذکر کر چکے، یمن کے معرکے کا ذکر کر چکے. سب سے بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں، نشانیاں سینکڑوں ہیں، لیکن جو مستند نشانیاں ہیں نا چند، ان میں سے ایک سب سے بڑی جو سب جگہ ہے وہ کیا ہے؟ شام کی تباہی. تباہی کیسی تباہی؟ کیوں تباہی؟ اس لیے کہ مومن ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مومن کھڑے رہیں گے. شام کے بعد دوسری سب سے بڑی علامت ہے یمن، کہ یمن سے پرچم بلند ہوں گے، یمن سے قیام ہوگا. میں بھی سوچتا تھا یمن میں کیسا قیام ہوگا، یمن میں تو مومنین کی آبادی نہیں ہے. اب سنیے آپ، یمن میں مومنین کی آبادی نہیں ہے، جی میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، یمن میں مومنین کی آبادی نہیں. اور احادیث میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پرچم بلند ہوں گے قیاموں کے, ان میں سب سے جو زیادہ حق کا پرچم ہوگا وہ یمن کا ہوگا. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, علامات ظہور اوپر رکھی ہے کتاب, غیبت نعمانیہ اوپر رکھی ہے کتاب, پڑھ لیجیے علامات میں یہ باب کہ سب سے زیادہ جو حق کا پرچم ہوگا, حق والوں کا, وہ کس کا ہوگا جو قیام ابھی ہوں گے؟ وہ یمن والوں کا ہوگا. میں حیران ہوتا تھا, اب معلوم ہوا کہ یمن کا قیام سب سے زیادہ حق پر کیوں ہے. کیوں؟ اتنا بڑا اتحاد تو شام کے خلاف نہیں بنا, لبنان کے خلاف نہیں بنا, ایران کے خلاف نہیں بنا, جتنا بڑا اتحاد یمن کے خلاف بنایا گیا. کیوں؟ جانتے کہ یمن والے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے, وہ نہیں جھکیں گے. یا 1100 سال آج کی لڑائی نہیں ہے, یاد رکھنا. کاش کبھی موقع ملے 5-6 مجلسیں مسلسل پڑھ دوں یمن پر. 1100 سال سے قیام کی حالت میں دنیا کی واحد قوم ہے, 1100 سال سے میدان جنگ میں. حوثی جن کو کہا جاتا ہے زیدی, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کیا کہتا تھا کہ وہ تو اسناشری نہیں ہے, وہ تو زیدیہ فرقہ ہے. لیکن کیا ہوا اس جنگ میں جانتے ہیں؟ اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ تمام کے تمام منقلب ہو چکے ہیں اسناشری کی طرف. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں سے کر نہیں سکتا, میری مجبوریوں کو نہیں سمجھ سکتے آپ. ڈر نہیں ہے مجھے, کوئی خوف نہیں ہے, لیکن کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کو کچھ باتیں بتا نہیں سکتا. بس اتنا سن لیجیے کہ وہ سب کے سب کہاں پلٹ چکے ہیں, وہ زیر سایہ آ چکے ہیں کسی کے. انہیں نے کسی کی بیعت کر لی, جس بیعت کرنے والے نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ میں امام نہیں ہوں. کیونکہ ان کا, آپ دیکھیں زیدیوں کا ذرا سا عقیدہ خلاصہ بتا دوں, کہ زیدیوں کا عقیدہ یہ کہ امام وہ ہوتا ہے جو حالت قیام میں ہو. جناب زید کے بعد انہوں نے یحییٰ بن زید کو امام بنایا, یحییٰ بن زید کے بعد حسن ابن یحییٰ ابن زید کو بنایا, اس کے بعد امام زادہ محروق محمد ابن محمد ابن زید, جناب زید کے پوتے, اور جناب یحییٰ ابن زید کے بھتیجے, سگے بھتیجے جو نیشاپور میں جن کا مزار ہے, جن کو جلایا گیا تھا, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امام زادہ محروق. کیا کہا جاتا ہے؟ امام زادہ محروق, یعنی جلا دیا گیا تھا آگ میں ان کو, لیکن لوگوں نے ان کا روضہ بنایا, بعد بنایا, وہ ان کے امام بنے. اب جب یہ شروع ہوا تو انہیں کسی کو دیکھا حالت قیام میں, کہا کہ یہ امام ہے ہمارا. اس نے ان کو بتایا کہ نہیں, امام وہ نہیں ہوتا, اگر کوئی خائن ہوتا تو کہتا ہاں میں ہوں. ہمارے یہاں تو لوگ تیار رہتے ہیں, کوئی پیر ماننے والا پیدا تو ہو, اپنے معجزے خود ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ملے ایسے لوگ, بھائی بیٹھا ہوا سامنے, ہوتا ہے مجھے فلاں جگہ فلاں ہستی نے یہ بشارت دی, فلاں ہستی نے یہ بشارت, میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہے, بکواس کیا کر رہا ہے یہ. فلاں معصوم ملا مجھے یوں راستے میں, اس نے یوں کہا, فلاں معصوم ملا یوں. کیوں؟ اب جاہل سیدھے سادے لوگ ہیں نا, وہ روب میں آ جائیں گے, یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی پہنچا ہوا تو ہے, کسی نے اس کو پہنچایا یہاں تمہارے درمیان, ایسے تھوڑی آ گیا وہ, اس کو بھیجا گیا بھائی, پہنچا ہوا ہے وہ, ایسے نہیں آیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب وہ وہاں پہنچے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے, امام وہی ہے جو پردے غیب میں ہے, ہم تو اس کے غلام ہیں. ان غلاموں کی بیعت میں آ گئے کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ بعض باتیں مناسب نہیں ہیں, مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں میرے, خوف نہیں ہے مجھے کوئی, لیکن کچھ مسئلے تھے جن کی وجہ سے نہیں کہا. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ کیوں یمن کا بار بار ذکر آتا تھا, کہ جتنے ہمارے شہید ہوئے نا یہ اللہ کی طرف سے ہوا, ایسے سوریا میں ہوا, شام یعنی معذرت کے ساتھ, کیونکہ سوریا کہتے ہیں وہ عربی تو زیادہ وہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے, شام میں ہوا, یس انگلش میں سیریا کہہ لیجئے, ورنہ آپ کہیں گے سیریا ہے سوریا کہے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے جو انگلش میں پڑھا ہوگا نا سیریا, تو وہ سیریا اصل میں عربی میں اس کا نام کیا ہے, سوریا ہے. شام اصل میں شامات کہلاتے تھے یہ سارے, یہ جتنے بھی نا, بحرین سے لے کے کویت سے لے کے لبنان, جبل عامل لبنان, اور یہ سب ملا کے حماس, یہ سب کہلاتے تھے شامات. پھر یہ الگ الگ ملک بن گئے, سوریا بنا, یہ بنا, فلسطین بنا, الگ الگ ہوئے, یہ شامات کہلاتے تھے. تو یہ موجودہ شام کی بات کر رہا ہوں میں, اس شام میں آپ کی آبادی کتنی تھی, تھی کی بات کر رہا ہوں, ہے نہیں, تھی کتنی, 9-10%. اسناشری کتنے تھے؟ 9-10. اب کتنے ہیں تعداد آپ کو جانتے ہیں؟ 50%, 50%. کیوں؟ ان بدبختوں نے خود ہی تشدد کر کر کے دھکیل دیا انہیں ہماری طرف, تو اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اللہ نے تمہارے یہاں داخل کر دیے. نائجیریا میں ایک شیعہ نہیں تھا, اس وقت 1,20,00,000 نائجیریا کی بات کر رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں. 1,20,00,000 جب ہی تو وہ ابراہیم زکزاکی اس کے بیٹے مارے گئے، داماد مارے گئے، بیٹیاں ماری گئیں، بوے ماری گئیں، بیوی ماری گئی، اس کے گھر کے شہید 15-20 چوراہوں پہ بیٹھ کے عقیدہ نہیں بنایا ان لوگوں نے، اپنا لہو دے کر شیعت کی آبیاری کی ہے۔ یہاں بیٹھ کے جب چپڑ چپڑ زبانیں چلاتے ہیں، 2-2 انچ کی الٹی سیدھی، مراجے کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، علماء کے خلاف جاؤ، ایسی قربانیاں تو دو، رب تک کہاں ہے زندان میں نہیں معلوم ابراہیم زکزاکی کا۔ ایک آدمی نے 1.25 کروڑ آدمیوں کو مذہب حقہ میں داخل کیا، تم وہ بدبخت لوگ کہ جو تشیع میں دراریں ڈال رہے ہو، جو شیعوں کو لڑانے کا سامان کر رہے ہو، شیعوں کی تباہی کا سامان کر رہے ہو، پھر باتیں کرتے ہو، تم مذہب کے ٹھیکیدار ہو، مراجع کے خلاف زبانیں کھولو گے، سمجھو کہ تمہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا؟ ہم جیسے غلام موجود ہیں، ابھی غلام ہی کافی ہے، ہم سے بڑے بڑے بہت بڑے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ، بات واضح ہوئی؟ اب سمجھ میں آئے کہ یمن کی نشانی جو سب سے کا سب سے زیادہ جو حق پر ہوں گے وہ یہ، باقی بھی حق پر ہوں گے، شام والے، لبنان، بحرین، سب، لیکن سب سے زیادہ یعنی علامت رہا، یاد رکھنا کہ جب یمن کے مومنین قیام کرے تو سمجھ جاؤ یہ دوسری علامت ہے، شام کے بعد دوسری علامت ہے یمن کا قیام۔ بس اب ایک انشاءاللہ اور علامت آنے والی ہے، دعا کیجیے، وہ علامت آئے گی یہیں سے آل سعود کے زمین سے، اور پھر آپ، اللہ ہم سب کو زندگی دے، زندگی کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہے، اس لالچ میں یہ بات ہے کہ اپنے مولا کے زیارت کا شرف مل جائے انشاءاللہ۔ کوئی وقت کی ظاہر معین نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، امام کی آمد کے وقت کو اگر کوئی تعین کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ علامات بتا دی، یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، علامات آ رہی ہیں، یہ پانچویں امام کی حدیث، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو ظاہر ہے کہ تاریخ ایسی تھی کہ میں نے کہا کہ ذرا سا آئیے، اب جو آیت کی تلاوت کی تھی اس کے ایک حصے کو، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہ جو 177 آیت کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کا ایک حصہ لے رہا ہوں تاکہ بے ربط نہ ہو جائے میری گفتگو۔ اور بس ایمان والے کون ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ صبر سے یعنی شجاعت سے کام، صبر کے معنی کبھی بیان کر چکے یہاں پہ تفصیل سے، کہ شجاعت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، مصیبتوں کے وقت، مصائب کے وقت، خاص طور پہ جب جنگ کا میدان گرم ہو، جب جنگ کا میدان گرم ہو تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ثابت قدم ہوں گے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، ان کے چہروں پہ خوف نہیں ہوگا، وہ ڈریں گے نہیں، معرکہ حق و باطل جتنا گرم ہوتا چلا جائے گا ان کے حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا، مصیبتوں کے درمیان میں جس کا حوصلہ قائم رہے وہ ہے مرد مومن۔ قرآن اسے کہتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے قول کو سچا کر کے دکھایا ہے، یہی اسی آیت کا آخری حصہ ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں، کہ جب میدان جنگ گرم ہو جائے، حق و باطل کا مارکہ گرم ہو تو تم انہیں دیکھو گے کہ یہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے، اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اب یہ دعا کا حصہ پڑھ رہا ہوں، ان صابرین کی دعا کا حصہ پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، یہ کس کی دعا ہے جانتے ہیں؟ ان کی دعا ہے کہ جو جالوت کے مقابلے پر آئے تھے، تالوت اور ان کے سپاہی جناب داؤد بن میں تھے، 13-14 سال کے، جناب داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو مختصر سا لشکر تھا، باقی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ جب چلے تھے نا تو ہزاروں کا لشکر تھا، آدھے راستے سے نکل لیے، سختی نہیں برداشت کر سکے، اور جب لشکر دیکھا جالوت کا اتنا بڑا لاکھوں کا، تو اور باقی بھی چلے گئے، سوائے قلیل گروہ باقی رہ گیا۔ لیکن یہ قلیل گروہ گھبرایا تھوڑی، گھبرانے والے تو بھاگ گئے، وہ تو جوش میں آئے تھے نا، مجمع دیکھ کے لوگ آ جاتے، چلو مجمع ہے، چلو اپنا چلو، مصیبت آتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے۔ اب مصیبت میں جب تھوڑا سا رہ گیا طبقہ، تو یہ کہتا ہے کم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے، جیسے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وصیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرت باذن اللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہوگی؟ مس مصیبت میں مورل ڈاؤن نہیں کرے گا، ایسی گفتگو نہیں کرے گا جس سے قوم کا جذبہ کم ہو، ہمیشہ ایسی گفتگو کرو جس سے جذبہ بڑھتا چلا جائے۔ ڈاؤن نہیں کرو، مورل ڈاؤن نہیں کرو، کبھی کبھی بھی نہیں۔ جنگیں افرادی قوت سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی۔ مورل یا مورل جو بھی اس کو آپ کہہ دیجیے، اردو اور انگلش میں دونوں کا وہاں بھی تلفظ الگ ہو جاتا ہے، مورل اپ رکھو لوگوں کا میدان جنگ میں، مورل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرۃ باذن اللہ، ایک دوسرے کو کہتے ہیں خطاب کر کے، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے سی گروہوں کو بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ عطا کیا، اور جب آمنا سامنا ہوا تو دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہم پہ صبر نازل فرما۔ جنگ کا میدان ہے نا، تو جنگ کے میدان میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی۔ صبر کا مطلب پیچھے ہٹنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ڈٹ جانا۔ کربلا والوں سے بڑا کوئی صابر ہے؟ نہیں ہے نا، تو کیا میدان چھوڑ گئے تھے یا ڈٹے رہے تھے؟ علی اصغر سے بڑا کوئی صابر ہے؟ علی اکبر سے بڑا کوئی صابر ہے؟ صابر کا مطلب یہی ہوتا ہے مصیبتوں پہ ڈٹ جائے، صبر کرے ان مصیبتوں پہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور اے ہمارے رب، اس مقابلے میں، یہ کفر سے جو مقابلہ ہے، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ بڑی بڑی مشکلات آئیں گی نا، کسی بھی لمحے پہ انسان معلوم ہوا ڈگمگا گئے قدم اور ہٹ گیا حق کے راستے سے، چھوڑ گیا حق کے راستے کو۔ ثبت اقدامنا، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ بار الہ ثابت قدم رکھنا۔ کبھی لالچ انسان کو راستے سے ہٹاتی ہے، کبھی خوف انسان کو راستے سے ہٹاتا ہے، کبھی بال بچوں کی محبت انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہو، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے پالنے والے ہمیں ثابت قدم رکھا، ایسا نہ ہو ہمارے قدم ڈگمگا جائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار، فتح دینے والی ذات تیری ہے، تو ہمیں قوم کفار پہ فتح عنایت کر۔ تو جب ایسے مومن میدان میں ڈٹیں گے، اللہ شکست نہیں دیتا، شکست نہیں ہونے دیتا اس مختصر سے لشکر میں جس میں سب سے بڑا سپاہی ہے 13 سال کا۔ بھائی اور بھی عمر کے ہیں، بڑے بڑی عمروں کے ہیں، لیکن سب سے بڑے سپاہی کس کی بات کر رہا ہوں؟ جناب داؤد کی۔ اللہ نے فتح کس کے ذریعے دی اس جنگ میں؟ جناب داؤد کے ذریعے۔ 2 منٹ میں سن لیجیے واقعہ، مکمل ہو جائے تاکہ میرا بیان آج یہاں تک کا۔ جناب داؤد کو نہیں لے کر گئے تھے ان کے والد، جب تالوت کا حکم پہنچا نا کہ آ جائیے بھائی، جو بھی تلوار اٹھا سکتا ہے آ جاؤ، جالوت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ نے بشارت دے دی، تابوت سکینہ ہمارے درمیان میں آ گیا، جو فتح کی علامت ہے، لہذا اب ہم نکلتے میدان میں مقابلے کے لیے۔ تو جناب داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے، 13-14 سال، تو ان کو ناکارا سمجھ کے چھوڑ دیا گیا گھر پہ، یہ تم بھیڑوں ویڑوں کی رکھوالی کرو۔ حالانکہ روتے رہے کہ بابا مجھے بھی لے چلو، بھائی بھی ذرا حسد کرتے تھے، بھائی نے کہا نہیں نہیں یہیں پہ رہنے دو، یہ کیا جائے گا ہمارے ساتھ۔ اور تالوت نے کیوں بلایا تھا؟ تالوت کو بھی خبر مل چکی تھی کہ جس کے جسم پر موسیٰ کی زرہ پوری آئے گی وہ جالوت کا قاتل ہوگا۔ جس کے جسم پر موسیٰ کی، جناب موسیٰ کی زرہ، تو کہ تابوت سکینہ آ گیا تھا، تبرکات آ گئے تھے، تو جناب شموئیل پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ جس کے جسم پر، مختصر پڑھ رہا ہوں، بڑا دلچسپ اور بڑا تاریخی واقعہ ہے یہ، کہ بتا دیا تھا کہ جناب شموئیل نے کہ جس کے جسم پر جناب موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے فٹ، وہ قاتل ہوگا جالوت کا۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے فلاں کے بیٹے ان میں سے کوئی ایک ہے۔ اپنے 11 بیٹوں کو لے گیا، ہر ایک کو تالوت نے پہنائی، کسی پر فٹ نہیں آئی۔ اور آپ جانتے ہیں قصص انبیاء میں پڑھا نا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جسہ ماشاءاللہ خوب لمبے چوڑے تھے، لمبے چوڑے، ان کے بیٹے بھی لمبے چوڑے تھے، کسی کو نہیں آیا۔ پوچھا تالوت نے، کسی کو چھوڑ کر آئے ہو اپنے بیٹوں میں سے؟ کہا تو ایک کو چھوڑ کر آئے، تو چھوٹا ہے۔ بھائی بھی چلا اٹھے، وہ تو چھوٹا ہے، جب ہمیں نہیں آ رہی ذرا اسے کہاں سے آئے گی، وہ قد میں بھی چھوٹا ہے۔ کہا نہیں، بلاؤ اس کو، بلا کے بلا۔ عجیب ہے، خیبر میں بھی ایسا ہوا، کتنی مماثلتیں ہیں کہ نہیں ہے، لوگ کہہ رہے نہیں ہے نہیں ہے، اور اللہ تالوت کہہ رہے بلاؤ بلاؤ اس کو بلاؤ، چھوٹا ہے بے شک بلاؤ اسے، کیونکہ جانتے ہیں کہ زرہ جس کو آئے گی وہی قاتل۔ جنگ کا آغاز نہیں ہوگا اس وقت جب تک زرہ جناب موسیٰ کی پہن نہ لے وہ شخص جس کے جسم پر وہ زرہ فٹ آ جائے۔ اب وہ بچے بھی حیران، باپ خود بھی کہہ رہا ہے وہ 13-14 سال کا ہے بھائی، وہ چھوٹا ہے، وہ تو ان سے قد میں بھی چھوٹا ہے، قد کاٹ میں چھوٹا ہے اس میں۔ اس کے کہا تم بلاؤ تو صحیح اس کو۔ جناب داؤد بیچارے بیٹھے لہنے داؤدی، جانتے نا آواز بہت ہی پیاری تھی جناب داؤد کی، بہت پیاری، اور جب صحیفوں کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ورندے سب اتر کے آ جاتے تھے، درندے جمع ہو جاتے تھے، ساتھ بیٹھ جاتے، وہ اپنے صحیفہ آسمانی کی تلاوت کر رہے تھے جناب داؤد، اور چرند پرند درند سب ان کے گرد جمع تھے، لہن اتنا پیارا تھا۔ وہ آج تک مثال دی جاتی نا لہن داؤدی، تو آواز کا اچھا ہونا برا نہیں ہے، آواز کا برا استعمال کرنا برا ہے۔ آواز کا اچھا ہونا برا نہیں ہے، آواز کا غلط استعمال برا ہے۔ آواز کو اچھا استعمال کیا جائے تو مثال بن جاتی ہے لہن داؤدی۔ اللہ کے نبی تھے اور ایسے صحیفے کی تلاوت کرتے تھے، اب پہنچے وہاں، بلائے، چلو بھائی تمہیں بھی بلایا، تمہیں اور خوش ہو گئے۔ تو گوفن ہوتا ہے نا جس میں پتھر باندھ کے پرانے زمانے میں پھینکا جاتا تھا، وہ ایسا لگتا تھا، بلکہ وہ سکہ بھی ایک ہوتا تھا، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کوئی سکہ رومال کے کونے میں باندھ کے اگر مار دیا جائے گا تو سرور پھٹ جاتا تھا اس کا۔ تو ایسے پتھر پھینکے جاتے تھے لڑائی میں دور، جیسے تیر پھینکے جاتے ہیں، ایسے پتھر وہ گوفن میں رکھ کے پھینکے جاتے تھے۔ تو وہ انہیں اپنے کندھے پہ ڈالا، چل دیے، راستے میں چلے، کچھ پتھر اٹھا کے اس میں ڈال دی کہ میں لڑوں گا تو گوفن سے پھینکوں گا کیسے، پتھر تو رکھو۔ تو ایک پتھر نہیں، ابھی قصص انبیاء کی بات ہے، ایک پتھر نے خود چلا کر آواز دی کہ داؤد مجھے رکھ لو، میں بڑے کام کا ہوں، میں تمہارے کام آؤں گا۔ جناب داؤد نے اٹھایا، رکھ لیا اسے، اور چلے ایک پتھر کو مجھے بھی رکھ لو، میں بھی تمہارے کام کا ہوں۔ بولو بھائی تو بھی آ جا۔ تیسرے نے کہا میں تو اصلی ہوں، جالوت کے لیے ہوں، مجھے تو رکھو۔ جناب داؤد نے وہ بھی رکھ لیا۔ اب جب جناب داؤد پہنچے لشکر میں تو بھائیوں نے اور باپ نے کہا دیکھیے، تالو سے گئے، دیکھیے یہ کتنا سا ہے، اس کے کہاں ہے؟ تالو مسکرائے اور کہا کہ نہیں، اس کو بلاؤ، یہاں اس کو پہناؤ۔ پھر اب جناب موسیٰ کا جسہ کہاں؟ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اس لیے میں نے واقعہ پڑھا ہے، ایسے ختم نہیں کروں گا مجلس۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ کا قد و کاٹ الگ ہے، جناب داؤد کا الگ، لیکن جب پھرا پھرائی گئی فٹ آ گئی، پورا لشکر حیران کہ بالکل جناب بالکل فٹ، جیسے انہی کے لیے بنی ہے قبر، دیکھا نا۔ اور فتح کس کے ذریعے سے ہوئی؟ اسی کے ذریعے سے ہوئی، انہی تین پتھروں نے مارا اور تیسرا پتھر پیشانی میں جا کے لگا تھا جالوت کی، تو داؤد کے ذریعے اللہ نے فتح دی تالوت کے لشکر کو، اور پھر داؤد نبی بنے نا، اور پھر ان کے پاس کتاب بھی نازل ہوئی نا، زبور کتاب بھی ان کو عطا فرمائی۔ اب آئیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کے قد و کاٹ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جسد مبارک میں، جسے مبارک میں، جسم اثر میں، دونوں کے فرق ہے، قد و قامت میں فرق ہے، سر و قامت الگ الگ ہے دونوں کی۔ لیکن کیا ہوا شب ہجرت جب علی محمد کی جگہ پر سوئے، جاسوس دیکھ رہے تھے، اگر شخصیت بدل جاتی فوراً بتاتے کہ آج بستر پہ محمد نہیں کوئی اور ہے۔ وہ اتنی شناخت تھی نا ان کی، پہچانتے تھے نا، پشت دیکھ کے پہچانتے تھے، جسم دیکھ کے پہچانتے تھے، کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے، شخصیت بدل جائے نہیں پہچانیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جب شب ہجرت علی سو رہے تھے رسول کے بستر پہ تو محمد بنا دیا گیا تھا، اسی لیے نفس پیغمبر قرار پائے کہ اگر پیغمبر کی جگہ پر آئیں گے تو اللہ نے اس رات کے لیے قد و قامت بھی رسول جیسی بنائی۔ بس بہت ساری باتیں کرنا تھی لیکن اب وقت تمام ہو گیا۔ مصائب کے باب میں اب اس بی بی کا ذکر ہوگا جس بی بی کے نام سے، اگرچہ کہ میں نے عرض کیا کہ دو چار تاریخیں مستند کوئی نہیں ہمارے پاس، لیکن کیونکہ اب ظاہر ہے ذکر کیا جاتا ہے، مصائب بھی پڑھ جاتے ہیں، اور ظاہر مصائب کے باب میں تو حق ہے کہ کیا کیا جائے۔ ایسی ماں کا ذکر، کیونکہ مجالس مجلس جو ہے والدین کے اشارے ثواب کے لیے ہے، تو میں وہیں سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کسے کہتے ہیں ایثار۔ دیکھیے یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتا آدمی کہ بھائی وہ معصومین کا گھرانہ ہے۔ دیکھیے معصوم کی بیٹی تو یا عالمہ غیر معلمہ تو ثانیہ زہرا ہے نا، کربلا میں دیگر خواتین کون ہیں؟ وہ تو عام خاتون ہیں، عام خواتین ہیں، دیگر مرد کون ہیں؟ وہ تو عام لوگ ہیں، ان میں معصوم تو کوئی نہیں، ان میں امام تو کوئی نہیں ہے، یقین جانیے کوئی، آپ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، وہ معصوم کہاں ہیں؟ نہ کسی معصوم کے گھر سے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا ثابت قدم۔ لیکن میں ثانیہ زہرا کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ ثانیہ زہرا وہ ہستی ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا کبھی کبھی، بھائی شام میں روزہ کیسے ہے؟ شام میں نہیں، تین جگہ پہ، یہ بھی مصلحت الہی ہے، انقرہ میں بھی ہے، قاہرہ میں بھی ہے، اور تینوں جگہ ایسے مجمع ہوتا ہے۔ ہمارے جو بحری حضرات ہیں سیدنا برہان الدین کے پیروکار، وہ سب کے سب قاہرہ میں عقیدہ رکھتے ہیں، قاہرہ میں بھی زینبیہ ہے، وہ بہت بڑا زینبیہ ہے، اسی طرح مصر ترکی میں، انقرہ میں، بہت بڑا زینب ہے، لیکن یہ شامل ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اتنی جگہوں پر ہے ذکر، کہ کسی کو خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی بے احترامی کرنا چاہے تو کچھ نہیں معلوم کہ اصل کہاں پر ہے نا، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی کہ چلو تینوں جگہ ثانیہ زہرا کے نام پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہے نا، جیسے آپ کے پڑوس میں مزار شریف، کیوں مزار شریف کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں ایک مزار ہے، وہ اس میں کس کا مزار کہلاتا ہے، وہ حضرت علی کا، علی ابن ابی طالب کا روضہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں مگر مولا علی نہیں ہیں، وہ امام حسن کی اولاد میں گیارہویں یا بارہویں پشت میں علی ابن ابی طالب ہیں. جیسے کربلا کے پاس جناب اون کا روضہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب اون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار، جعفر تیار کے پوتے، وہ جناب لڑتے لڑتے کربلا سے وہاں چلے گئے، خدا کے بندو 60 میل کہاں جائیں گے لڑتے لڑتے، ادھر تھوڑی گئے، وہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار ہی ہیں مگر امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب زینب کے صاحبزادے، ایسی مزار شریف کا میں نے بتا دیا. تو اس طرح ہو جاتا ہے یہ اختلافات روایت کا تاریخ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ جس زمانے میں حالات میں تشیع نے زندگی گزاری، سروائیو کرنا ہی معجزہ ہے، نہ کتابیں لکھ سکتے تھے، نہ لکھوا سکتے تھے، نہ بیان کر سکتے تھے، آج تو آزادی سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، نہ مجلسیں پڑھ سکتے تھے نہ بیان کر، تو جو کچھ بچ گیا وہ ابھی اتنا ہے کہ قیامت تک یہ فضائل ختم ہونے والے، قیامت تک ختم ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اب شام میں جو روضہ ہے نا بی بی کا، اس کی روایت جو لکھی ہے زیادہ تر علماء نے وہ یہ لکھی ہے کہ جناب سید سجاد کو دوبارہ بلایا تھا، طلب کیا تھا ملعون نے دربار میں، تو ثانیہ زہرا نے ساتھ چھوڑا نہیں تھا، ایک وعدہ ہے جو ماں سے کیا تھا اپنی فاطمہ زہرا سے، جانتے ہیں کیا وعدہ تھا، جہاں جہاں حسین جائے گا زینب ساتھ جائے. اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے جناب زینب کبریٰ پہ، ڈاکٹر قائم کی ہے شاید کتاب ہو یا ڈاکٹر قائمی کی کتاب ہے معذرت کے ساتھ، مگر کتاب میرے پاس موجود ہے کراچی میں جی، اور اس میں پھر بہت سارے حوالے دیے گئے کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر تیار سے عقد ہوا ہے نا، تو عقد میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ زینب حسین کے ساتھ جانے سے آپ روکنے کے پابند نہیں ہیں، جہاں جہاں حسین جائیں گے زینب ساتھ جائے گی. اسی لیے کربلا میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار جب بیمار تھے نہیں جا سکے، تو بیٹوں کو ساتھ بھیجا تھا اور یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر ایسا وقت آ جائے جنگ کا تو ایک آپ کی طرف سے ہوگا، ایک میری طرف سے، یعنی باپ کی اجازت تھی اور یہ اختیار تھا جناب زینب کو، سمجھ میں آگئی بات. اسی وجہ سے جناب سید سجاد کو بھی اکیلے جانے نہیں دیا تھا، آپ ساتھ گئی تھی. اور جب وہاں گئی ہیں کچھ عرصے رہی ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کی سخاوت حاتم تائی کی طرح تھی، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا، اپنے وقت کے سرمایہ دار ترین لوگوں میں تھے اور اتنے ہی سخی تھے کہ حاتم تائی کے مقابلے میں ان کا نام لیا جاتا تھا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کا. تو ان کی ہر جگہ جیسے ہوتے تھے، ان کے باغ تھے شام میں، باغ تھا، اس باغ میں جو روایت ہے کہ شہزادی پر حملہ ہوا تھا، بیلچے سے ایک ملعون نے وار کیا تھا، یہ وہ روایت ہے جو شہادت کی روایت، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی سوال کر لیتا ہے کبھی کبھی کہ وہاں کیسے پہنچ گئے، تو یہ روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایت ہے، اور بھی روایت ہے لیکن ایک روایت ہے جناب ثانیہ زہرا کی شہادت کی. مگر میں نے عرض کر دیا کہ مسائل کسی بی بی کے پڑھوں گا. اب دیکھیے کہاں کہاں اپنا وعدہ نبھا رہی ہے، جناب سید سجاد کو اکیلا نہیں چھوڑا، مگر آئیے زندان میں کیا ہوا، کتنی بڑی قید مجھے نہیں معلوم، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، جتنی بھی قید ہو، ایک دن ایسا ضرور آیا کہ جب داروغہ زندان آیا ہے اور اس نے آ کے سید سجاد کو طلب کیا کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے، ثانیہ زہرا سب سے پہلے سامنے آ گئی، خبردار میرا بھتیجا کہیں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا تو یہ پھوپھی اس کے ساتھ جائے گی، زینب ساتھ جائے گی. وہ پریشان ہو گئے آنے والے کہ کیا کیا جائے. جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں کو تسلی دی، پھوپھی اماں آپ اطمینان رکھیے، ابھی یہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتے، ابھی میں قتل نہیں کیا جاؤں گا، آپ اطمینان رکھیے میں واپس آ جاؤں گا. اطمینان ہوا، کیونکہ امام کے الفاظ ہیں نا، ثانیہ زہرا کو اطمینان ہوا. لیکن یاد رکھیے جب تک سید سجاد پلٹ کر واپس نہیں آئے نا، زینب کی کیفیت یہ تھی کہ ٹہل رہی تھی، درد مسلسل ٹہل رہی تھی اور دعائیں کر رہی، بار الہ میرے بھتیجے کی خیر، حسین کی امانت ہے میرے پاس. اور وہاں کیا ہوا، کیونکہ اتنے عرصے میں ایک حالات جیسے آج، اب پروپیگنڈا الٹا ہو رہا ہے نا، اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پورے عالم اسلام میں آہستہ آہستہ بات پھیلتی چلی جا رہی تھی کہ بھائی یہ فرزند رسول کو قتل کر دیا، اب اہل آل رسول نے کیا بگاڑا، رسول کی بیٹیوں کو زندان میں رکھا ہوا ہے. اب ایک پروپیگنڈا جب ہوتا چلا جائے ہوتا چلا جائے, اس کے جاسوسوں نے خبر دیا کہ اس ملعون کو کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے, جتنی جلد ہو سکتا ہے آل رسول کو رہا کر کے واپس مدینے بھیج دیں, ورنہ تیرے خلاف فضا بنتی چلی جا رہی ہے, بنتی چلی جا رہی ہے. اور وہ بعد میں واقع ہرا, قیام ہرا کی صورت میں سامنے بھی آئے, کئی قیام ہوئے اسی مسئلے کو لے کے. خلیکن خیر, اب کیونکہ میں مصائب کی منزل میں داخل ہو گیا ہوں, اب اس نے طے کیا کہ رہا کیا جائے, بلایا جائے. کتنے عرصے سے یہ توقع گراں بار, زنجیریں, ہتھکڑیاں, بیڑیاں سب پڑی ہوئی تھی, نکالی گئی کہ جسے یہ سجاد کی جسم. آپ ساتھ امام کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ اتنے عرصے زنجیروں میں رہا تھا کہ زنجیریں پیوست ہو گئی تھی کھال کے اندر. بس یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سید سجاد کے گلے میں جو توق تھا, توق مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, جو پڑھ رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, وہ توق خاردار تھا. توق خاردار کیا مطلب؟ اندر کی طرف کیلے میخیں نکلی ہوئی. جب میرا معصوم امام اپنے گلو مبارک کو, چہرے مبارک کو حرکت دینے کی کوشش کرتا تھا, وہ میخیں اندر گھس گئی. یہ توق کتنے عرصے پڑا رہا؟ میں نے عرض کر دیا مجھے نہیں معلوم, روایات مختلف. یہ زنجیریں کتنے عرصے پڑی رہی کہ چمٹ گئی تھی کھال سے. دربار میں طلب کیا گیا, پہلی بار ایسا ہوا کہ اس ملعون سمے سب درباری کھڑے ہو گئے فرزند رسول کے احترام میں. فرزند رسول آہنی زیور میں جکڑا ہوا ہے, کھڑے ہو کر اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے اور پہلو میں بٹھا کر کہتا ہے کہ جو ہوا اس پر شرمندہ ہوں. اسی کا حوالہ دیتے ہیں لوگ, کہتے ہیں شرمندہ تھا, اس نے معافی مانگی تھی. اور ہم اس کا جواب دیتے رہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تھا اس کے حکم سے ہوا تھا, اگر اس کے حکم سے نہ ہوا ہوتا تو بتا اس نے قاتلان حسین کو کیا سزا دی. اگر اس کی مرضی سے نہیں ہوا تو سزا دیتا نا, نہیں بلکہ اس نے منصب بڑھا دیے تھے, ابن زیاد کو اور زیادہ علاقے کا گورنر بنا دیا تھا, آنے والوں کو قاتلوں کو سب کو انعام و اکرام دیا تھا. یہ مجبوری تھی اس کی یہاں پر تاکہ سب کے سامنے گواہی دے کہ میں شرمندہ ہوں. بٹھایا پاس, بلایا گیا آہنگر کو, کہا گیا یہ لوہے سے آزاد کرو. عجیب تھا یہ بدنصیب لوہا جو اپنی بدنصیبی پہ روتا رہا. یہ آہن جب جدا کیا گیا ہے تو اس طرح سے چمٹا ہوا تھا کھال کے ساتھ کہ جہاں جہاں سے یہ لوہا الگ ہوتا تھا وہاں سے خون رسنے لگتا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے اگر زخم کا منہ کھلے تو اذیت کتنی ہوتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. جدا کیا, آزاد ہوئے سید سجاد زنجیروں سے, ہتھکڑیوں سے, بیڑیوں سے, توق خاردار سے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اب آپ آزاد ہیں, جیسے آپ چاہیں ویسے کروں گا. دمشق میں رہنا چاہتے ہیں دمشق میں رہیں, مدینے جانا چاہتے ہیں مدینے جانے کا اہتمام کر لیتے ہیں. فیصلہ امام ہے, امام کو کرنا ہے. لیکن عزیزوں یہ ہے ثانیہ زہرا کی اہمیت جو بتانا چاہ رہا ہوں. ثانیہ زہرا وہ ہے جس نے کربلا بچائی ہے, یاد رکھنا, ایسے نہیں کہہ رہا ہوں جملہ. اگر حسین نے دین بچایا ہے کربلا میں, کربلا بچانے والی ہستی کا نام ہے زینب. اگر زینب نہ ہوتی آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے, زینب نہ ہوتی عزاداری نہ ہوتی حسین کی, زینب نہ ہوتی عباس کا پرچم بلند نہ ہو رہا ہوتا, زینب نہ ہوتی عزا خانوں کی رونق نہ ہوتی. زینب نے وعدہ کیا تھا بھائی سے, بھیا میں جا رہی ہوں لیکن قیامت تک تیرے ذکر کو زندہ رکھوں گی, عباس میں جا رہی ہوں, تیرا عالم ٹھنڈا ہوا ہے. تیری بہن وعدہ کرتی ہے قیامت تک ایسے بلند ہوگا کہ ہر عزا خانے کی نشانی بنا دوں گی, تیرے پرچم کو, تیرے عالم کو علامت بنا دوں گی. یہ زینب کا کارنامہ ہے, یہ زینب کا کارنامہ ہے. تو اب سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ نہیں میں فیصلہ نہیں کروں گا, پہلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا, جیسے میری پھوپھی ثانیہ زہرا فرمائیں گی بالکل اسی طرح. کہا کہ آپ کو اختیار ہے. ادھر زینب بے چینی سے ٹہل رہی ہے زندان, دیکھا سید سجاد آ رہے ہیں, آج ہتھکڑیاں نہیں, بیڑیاں نہیں, زنجیریں نہیں, توق گراں بار, توق خاردار گردن میں نہیں. حیران ہے زینب. سید سجاد داخل ہوئے, دوڑ کر گلے سے لگا لیا اپنے بھتیجے, رو رہی ہیں زار و قدر, میرے لال, میرے بچے, کیوں دیر ہوئی تھی؟ درجہ حلق کو آ گیا۔ سید سجاد نے تسلی دی، پھپھی اما، پھپھی اما اطمینان رکھی، بیٹھ بیٹھ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، سب بیویاں جمع ہو گئیں، سب جمع ہو گئیں، میں تو یوں کہوں گا کہ قبر سکینہ کے گرد سب جمع ہو گئے، اور میں کیا کہوں، سب جمع ہو گئے۔ اب سید سجاد فرماتے ہیں، پھپھی اما، مجھے بلایا تھا اس ملعون نے اپنے دربار میں، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، ان سب کی قید سے آزاد ہو گیا ہوں، ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب ہماری رائے پوچھی گئی ہے کہ مدینے جانا چاہتے ہیں تو مدینے چلے جائیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں یہاں انتظام کر دوں گا۔ میں نے آپ پر فیصلہ چھوڑا ہے پھپھی اما، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہوگا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ کب سے مدینے سے نکلی ہوئی ہیں بیویاں اور بچے، کتنا خوش ہوئے ہوں گے اور کتنی مصیبتیں دیکھ کر آئے، کتنا خوش ہو گئے ہوں گے کہ اب ہم مدینے جائیں گے۔ لیکن نہیں عزیزو، مدینے کا نام سنتے ہی ہر بیوی اپنی گود دیکھ رہی تھی، اپنا پہلو دیکھ رہی تھی، گھبرا گئی بیویاں، مدینے کیسے جائیں گے، مدینے سے کس طرح چلے تھے بھرا گھر لے کر، اب کوئی جوان ہمارے ساتھ نہیں، کوئی بچہ ہمارے ساتھ۔ ثانیہ زہرہ نے یہ خبر سنی اور کہا کہ نہیں، بتا دو اس کو، پہلے ہمیں ایک گھر دے، پہلے ہمیں گھر دے، جس گھر میں ہم اپنے حسین کا، اپنے مرنے والوں کا، اپنے وارثوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مدینے نہیں جانا میرے لال، پہلے کربلا جانا ہے، میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ثانیہ زہرہ 20 سفر کو کربلا پہنچی تھی، کہاں بھائی، ان 40 دنوں میں تو شام نہیں پہنچی زینب، کربلا کہاں سے پہنچے گی، نہیں۔ لیکن کیونکہ زینب نے چہلم نہیں منایا تھا، یعنی اس زمانے میں بھی 40 منانے کا رواج تھا، منایا جاتا تھا، اس لیے ثانیہ زہرہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی کا 40 نہیں منایا، پہلے کربلا جاؤں گی، 40 مناؤں گی۔ سنیے بس چند جملے، گھر لیا، ماتم ہوا، یہ الگ مصائب، یہ اپنی جگہ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے شروع کیا تھا، وہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے جابر چلا، ادھر سے آل رسول چلے، پہنچے، پہلے جابر پہنچ گیا، کربلا پہنچا، اپنے آپ کو ناقے سے گرایا، چلا کر اپنے غلام سے کہا، بڑے تفصیلی میں مسائب پڑھتا ہوں چہلم کے، میں نے بالکل مختصر کر دیے، بالکل مختصر کر دیے، پوری روایت چھوڑ دی ہے۔ اپنے غلام سے چلا کر کہا، نالین اتار دے، نالین اتار دے، یہ حسین کا حرم ہے، یہ حسین کا حرم ہے، ارے مجھے گنجے شہیداں لے چل۔ غلام لے کر آیا، غلام سے کہتے ہیں مجھے میرے مولا حسین کی قبر تک پہنچا دے۔ غلام حیران ہو کر کہتا ہے، مولا یہاں کسی قبر پہ کوئی نشان نہیں۔ کہا اچھا، مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے۔ جابر قبروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین، اے ابا عبداللہ، اے فرزند رسول خدا، اے فرزند علی ابو طالب، اپنے غلام جابر کا سلام قبول کیجئے، اپنے نانا کے صحابی جابر کا سلام قبول کیجئے۔ ادھر جابر نے سلام کیا، ادھر قبر مطہر حسین سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی، تیرا آنا مبارک، اے میری قبر کے پہلے زائر، تیرا آنا مبارک۔ جابر دوڑے، اس قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ غلام نے جھجھوڑا ایک بار، اٹھو مولا اٹھو، لگتا ہے ابن زیاد کو تمہارے آنے کی خبر ہو گئی، میں کوفے سے کسی لشکر کے آنے کے آثار دیکھتا ہوں۔ جابر کہتے ہیں، بس مجھے چھوڑ دے، مر جانے دے، اب حسین کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ مگر غلام ایک بات نہ سنی، عطیہ نے دونوں بازو پکڑے، کھینچتا ہوا ایک بڑے پتھر کی آڑ میں لے گیا۔ اس کے بعد غلام کہتا، نہیں مولا، یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں ہے، یہ ابن زیاد کے سپاہی نہیں۔ پوچھا جابر نے، کیا دیکھ رہا، کون لوگ ہیں؟ کہا، کچھ گھوڑ سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہے، ان گھوڑ سواروں کے پیچھے کچھ اماریاں ہیں، ناقے ہیں، ناقے جن پہ سیاہ اماریاں رکھی، سیاہ۔ دیکھ، جابر کہتے ہیں، دیکھ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہا، مولا یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں۔ جب اور قریب آئے تو جابر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں؟ بس غلام نے منہ پیٹ کر اتنا کہا، مولا اماریوں پہ کچھ بیویاں ہیں جو اپنے آپ کو پھینک رہی ہیں نیچے، اپنے آپ کو گرا رہی ہیں نیچے۔ اب جابر کچھ نہیں پوچھتا، کیوں؟ جابر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے بیویوں کی، واہ حسینہ، واہ
رضیہ آل رسول قیس سے رہا ہو کے آ گئی، دیکھ دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ ہاں ہاں ایک بیمار اور ناتواں جوان کو دیکھ رہا ہوں، اے میرے مولا میں دیکھ رہا ہوں اسی قبر پہ ہے جس قبر پہ تو تھوڑی دیر پہلے تھا، وہی ماتم کر رہا ہے۔ پر جابر نے کہا جلدی چل، مجھے لے کے چل، یہ میرے زمانے کا امام ہے، یہ میرے زمانے کا امام ہے۔ جابر کا ہاتھ تھاما، پتھر کی اوٹ چلایا، کچھ قدم آگے چلے، چلا کر کہا اے فرزند رسول اپنے غلام کا جابر کا سلام قبول کیجئے۔ سید سجاد نے بابا کی قبر سے سر اٹھایا، دیکھا جابر کو، سلام کا جواب دے کر کہا اے میرے جد کے صحابی، تجھے یہ مرتبہ مل گیا، تجھے یہ منصب مل گیا، تو میرے بابا کی قبر کا پہلا زائر بن گیا، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک۔ آگے بڑھا جابر، گر پڑا مولا کے قدموں میں، پرسا قبول کیجئے بابا کا۔ کچھ دیر روتا رہا، پھر کہتا ہے میرے مجھے عباس کی قبر پہ لے چلیے، اس کی ماں ام البنین کا پیغام لایا ہوں، سلام لایا ہوں۔ سید سجاد فرماتے ہیں جابر میرا چچا یہاں نہیں ہے، میرا چچا القمہ کے ساحل پر ہے۔ بس اس بزرگ صحابی کو جس کی بینائی بھی اب جاتی رہی ہے، ایک بازو سید سجاد نے تھاما، ایک غلام نے تھاما، لے کر آئے عباس کی قبر کے پاس، گر پڑا رو رہا ہے۔ قبر کے تعویذ پر سید سجاد نے اپنا منہ رکھ دیا، چچا چچا کہہ کے رونا شروع کیا۔ ایک کسان گزر رہا ہے بنی اسد کا، حیرت سے کھڑا ہو کر کہتا ہے تم ان مقتولین کے ورثہ لگتے ہو، اہل و عیال لگتے ہو، اس کے خاندان کے لگتے ہو؟ فرمایا سید سجاد نے ہاں ہم ہی ان کے وارث ہیں۔ کہا بہت دیر کی تم نے آنے میں، بہت دیر کی، ارے تمہیں نہیں معلوم یہاں کیسا مارکا ہوا؟ جابر نے پوچھا کیا تو نے دیکھا تھا؟ کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا، مگر ہمت نہیں تھی آگے آنے کی۔ کچھ تو بتا، سید سجاد بھی کہتے کچھ بتا جو تو نے دیکھا، بس سنیے مختصر ترین۔ وہ کہتا بے چین تھا، جیسے پتا نہیں کب سے سنانا چاہتا ہے کوئی سننے والا نہیں۔ سنو محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا تھا، عبادت گزار عابد شب زندہ دار مناجات کرنے والے لوگ، ان کے مقابلے پہ ہزاروں کا لشکر کوفیوں شامیوں کا ٹھہرا تھا۔ محرم کی پانچ کو اس مختصر سے قافلے کے خیمے ہٹا دیے گئے تھے، محرم کی سات کو ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ارے شب عاشور ہم نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی، چھوٹے چھوٹے بچے چلا چلا لا کر کہتے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس، الاتش الاتش۔ جب عاشور کا سورج طلوع ہوا، چشمے فلک نے ایسی جنگ نہیں دیکھی، اس مختصر سے لشکر سے ایک ایک فرد نکلتا تھا، داد شداد دیتا تھا، کوئی درجنوں کو مارتا تھا، کوئی سینکڑوں کو مارتا تھا، پھر شہید ہو جاتا تھا۔ ایک ہی فرد تھا، صبح اس کی ریش سیاہ تھی، شام کو سفید۔ اور جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ یہ اس لشکر کا علمدار تھا، اس لشکر کا علمدار تھا، بڑا جری، بڑا دلیر۔ ارے اس نے پانی پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا، مگر ظالموں نے تیروں کا میں برسا دیا، اس کے بازو قلم ہو گئے، مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ جیسے یہ گرا تھا گھوڑے سے، ایسا کوئی بھی نہیں گرا تھا، اس کے ہاتھ نہ تھے۔ عباس کا ماتم کیا سید سجاد نے، جابر نے، عطیہ نے، کہا اور سنا، اور سنا۔ کہا سن نہیں سکو گے، کہا سنا۔ کہا اس کے بعد ایک 18 سال کا جوان نکلا تھا، جب وہ میدان میں آیا لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر آ گیا۔ ارے اس کے لاشے پر جو کیفیت تھی اس ایک فرد کی، اسی کے لاشے پر جب پہنچا ہے ریش سفید ہو گئی، لاشا اٹھتا نہیں تھا، بچوں کی مدد سے لاشا اٹھایا تھا۔ علی اکبر کی شہادت سنی، اس کے بعد کہتے ہیں جابر اور سنا۔ کہ اب تم برداشت نہیں کر سکتے، کہ سنا، کہ سنو۔ آخر میں 6 ماہ کے بچے کو لایا تھا، ہاتھوں پر اٹھا کے پانی طلب کرتا تھا، کسی ملون نے پانی نہ دیا۔ اس لشکر میں ہرملا نامی ایک ملون تھا، اس نے زہر میں بھجا ہوا، زہر کا سوفار، تیر سے شوبہ، تین منہ کا تیر، اس بچے کی گردن کا نشانہ لے کر وہ تیر چلایا. جابر گھبرا کے کھڑے ہوئے، کہتے بس کر آگے نہیں بتانا، آگے نہیں بتانا. سید سجاد نے حیرت سے کہا، کیوں جابر؟ اے میرے جد کے صحابی، کیا ہوا؟ جابر کہتے مولا، میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، بس اتنا سننا تھا. میرا مولا فرماتا ہے جابر، بس علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکا. سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نوک کے سنا پر دیکھا، جابر خیموں کا جلنا دیکھا، خیموں کا لٹنا دیکھا. جابر کوفہ اور شام کی راہوں میں سیدانیوں کو سر نہ